مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے پرنٹڈ رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ 8 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا۔ نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 19ویں شب ہے۔ ہمارے مہروی کابینات کے عاشقان اولیاء کثیر تعداد میں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ 3 دن کے تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔
حنبلی کابینات بھی ہیں اور مہروی کابینہ، دو کابینات ہیں یہ،
تو ان کو تو غوث پاک سے ایک طرح کی نسبت بھی حاصل ہے۔ حنبلی، کیا میں نے کہا سمجھ پڑی؟ کچھ کس کس کو سمجھ پڑی؟ اکثریت کو سمجھ ہی نہیں پڑی ہے۔ غوث پاک حنبلی تھے، اس پہ بھی سمجھ نہیں پڑی یار، اب سمجھ پڑی؟ نہیں، سچے لوگ نہیں سمجھ پڑتی تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، اب بھی نہیں اٹھاتا۔ ماشاء اللہ، چلو انشاءاللہ، اب تو تربیتی کورس کرنا ہی پڑے گا ان پر، تو ہی ان کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، ہم کون ہیں؟ حنفی، یہ تو سمجھ آتی ہے نا، کس کس کو سمجھ آتی ہے کہ ہم حنفی ہیں؟ کچھ ایسے بیچارے جو اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہو سکتا ہے وہ شافعی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے، جب تک اچھی نیت نہیں ہوں گی ثواب نہیں ملے گا، ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مثلاً یہ کہ مدنی مذاکرہ جب تک جاری رہے گا میں بھی بیٹھا رہوں گا اور علم دین حاصل کروں گا، یا یہ نیت ہو کہ ایک گھنٹے تک سنوں گا، حسب حال نیت کرنی ہے جیسی آپ کی پوزیشن۔ اب جب علم دین حاصل کرنا ہے تو ظاہر اس میں رکاوٹیں تو چلیں گی نہیں، وہ دور رکھنا ہوگا، فون کو بند رکھنا ہے، موبائل فون، ورنہ یہ گھنٹیاں بجاتا رہے گا آپ کو سیکھنے نہیں دے گا۔ بند بھی رکھے اور اس کو چیک بھی نہیں کریں گے کس کس کی مس کال آئی ہے، کسی کا پیغام ایس ایم ایس تو نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ دیر کے لیے بھول جائے. اور بعض صاحب بھائی یہ مووی بناتے ہیں تو یہ بھی نہ بنائے، پھر آپ جو مووی بنائے گا اس کو سمجھ کے آئے گی کہ کہا کیا جا رہا ہے. اب اتنا خرچہ کر کے اتنی دور سے اب تشریف لائیں تو اب سیکھیں اور تینوں دن پورا وقت رہیں مدنی حلقے، جو دن میں بھی انشاءاللہ ترکیب ہوگی اس کی، نہ مطلب شہر دیکھنے جائیں نہ سمندر دیکھنے جائیں، کہیں بھی نہیں، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہاں پڑھے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ارشاد اللہ بچ، ضلع حفظ آباد پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سنا ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کچھ مبنی سوال عطا کریں.
ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول ہو ہی نہ، بے نمازی کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، بلکہ جیسے کہ کسی کافر پر ظلم ہو تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، جانور پر ظلم ہو تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہر ہر صورت میں بے نمازی کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ایسا تو مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے کہیں پڑھا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد دلاور حسین سلطانی عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے کیا آدھا ثواب ملتا ہے؟ زید کہتا ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا بھی ہو لیکن پھر بھی بیٹھ کر پڑھنے چاہیے کیونکہ یہ آقا کی سنت ہے. برائے مہربانی اس کی تفصیل ہم سب کو جواب عنایت فرمائے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹھ کر نفل پڑھنے کی روایت ہے نا، تو وہ ان کے خصائص میں سے. ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر بغیر مجبوری کے ہم بیٹھ کر نفل پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، ابھی ہمارے لیے سنت نہیں ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر افطار کے مسلسل روزے رکھے، سوم وصال جس کو بولتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی رکھنے کی اس میں کہ ہم بھی رکھیں اس کو سوم وصال. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعض نے یہ رکھے روزے سرکار کو دیکھ کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمزور پڑ گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے، مجھے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہر وہ کام جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ ہمیں کرنے کی ہر صورت میں اجازت نہیں ہوتی، جس کام کی اجازت ہوتی وہی کر سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 بیویاں، ازواج مطہرات. اب کیا بولو گے کہ سنت ہے؟ ہرگز نہیں بول سکتے، ظاہر کہ وہ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے، اسپیشلٹی جس کو بولتے ہیں خصوصیت، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. تو بیٹھ کر پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے نفل، آدھا سوا ہو جائے گا اور مجبوری نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سید مشرف اتانی عرب شریف ضیاعی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے، تو ابو حنیفہ کی کنیت کس وجہ سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک شہزادی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں اس کی اصل وجہ ہے، آیا یہی اس کی وجہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
ہاں، ایک وجہ یہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ حنیفہ آپ کی شہزادی کا نام تھا، اب مگر دوسروں نے سیرت نگاروں نے اس کا رد بھی کیا ہے. حنیفہ من انک پوٹ دوات جس میں انک ہوتی ہے سیاہی ہوتی ہے. تو آپ چونکہ وہ علم کا شغف زیادہ تھا اور پڑھاتے تھے جب تو وہ انک پوٹ والے زیادہ افراد ہوتے تھے. پہلے تو یوں ڈبو ڈبو کے لکھنے کا ہوتا تھا, یہ ہماری طرح یہ بول پوائنٹ اور یہ طرح طرح کے لکھنے کے آلے تو ہوتے نہیں تھے. وہ لکڑی وغیرہ کو چھیل کر اس کا قلم بناتے تھے اور اس کو ڈبو کر لکھتے تھے. تو بہت سارے قلم دوات ہوتے تھے, تو اس وجہ سے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہ عالم پکارتا ہے یہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ.
کرامت کرامت سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا شمس الدین محمد بن احمد زہبی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر عماد علیہ رحمت اللہ الجواد کا بیان ہے, میں اصول دین یعنی علم عقائد پڑھتا تھا کہ اس دوران ایک معاملے میں شک کا شکار ہو گیا. میں نے سوچا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کا جواب عنایت فرماتے ہیں. جب میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے. اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین یعنی گزرے ہوئے بزرگوں رحمہم اللہ المبین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ تھا. میں نے دل میں سوچا یہ محض اتفاق ہے کہ انہوں نے میرے دلی وسوسے کا جواب دے دیا. اب حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے میری طرف دیکھ کر وہی بات دہرائی, تو میں نے سوچا کہ بیان کرنے والا بعض اوقات کسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب کی بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری بار میری طرف متوجہ ہو کر مجھے مخاطب فرمایا, اے ابو بکر, اور پھر وہی جملہ دہرایا, یعنی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین یعنی گزشتہ بزرگوں اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا, کھڑے ہو جاؤ, تمہارے والد واپس آ چکے ہیں. میرے والد محترم پہلے گم شدہ تھے, غائب ہو گئے تھے. یہ فرمان عالی سن کر میں جلدی سے کھڑا ہوا تو والد صاحب تشریف لا چکے تھے, یعنی میرے مرشد غوث پاک کسی غیب کی خبریں دیتے تھے. یہ سیر اعلام النبلاء نامی پرانی کتاب ہے عربی کی, اس کے حوالے سے یہ واقعہ آپ نے سنا کہ مرشد غوث پاک دلوں کی باتیں بتاتے تھے. تو جب غوث پاک کا یہ حال ہے تو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی کیا شان ہوگی. صلو علی الحبیب.
غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے, دشمنوں میں ہوں گرا
صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد.
میرا نام ثاقب حبیب ہے, میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں, شاداب کلونی سے. میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی گود لیا ہے, کیا اس کے والد کا نام وہی رہنے دے یا میں اپنا خود لکھوا لوں؟ مہربانی سماع کر اس کا جواب ڈال.
یہ والد تو وہی ہیں جن کی وہ بیٹی ہے, لے پالک بچی جو ہے یا بچہ ہے, اپنا نام بطور باپ نہیں لکھوا سکتا, نہیں بول سکتے اس کو کسی کو کہ یہ میری بیٹی ہے, نہ اس بچے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میں تمہارا باپ ہوں. یہ اس میں آزمائش ضرور ہے کہ بچے کا دل ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعت وعید ہیں. اس کی یہ شادی کارڈ پر بھی وہ باپ کا نام وہی لکھتے ہیں جس نے پالا ہے, سگے باپ کا نہیں لکھتے غالباً. تو جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں, عذاب نار کے حقدار ہوتے ہیں, یہ جھوٹ ہے. یہاں تک کہ جو اصل باپ ہے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا ترکہ بھی اس کو ملے گا, اس کا حق بنے گا, اس لے پالک بھلے پالا کسی نے ہو تو ترکہ ملے گا. تو یہ اصل باپ تو اس کو بتانا ہوگا, بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو اصل ماں باپ کے نام بتا دیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں شرافت حسین بیگ بات کر رہا ہوں کشمیر ضلع نیلم مقام سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جب وضو کرنے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں واش روم میں, تو وہاں جو وضو کی دعا ہے کلمہ پڑھتے ہیں, کیا وہاں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟
آج کل تو اٹیچ باتھ بنتے ہیں, تو اس میں ساتھ میں ہی کموڈ یا ڈبلیو سی بھی ہوتا ہے, ایک ہی دروازے کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے, تو وہاں تو نہیں پڑھ سکتے, اللہ کا نام نہیں لے سکتے. تو بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے, اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت الموقدہ ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تو اس سے وہ سنت ادا ہوگی. تو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے, یوں سمجھ لو کہ سنت موقدہ ہے اللہ کے نام سے وضو شروع کرنا. کہ اگر نہیں کیا ایک آدھ بات ترک کیا تو برا, اور عادت بنا لی تو گناہگار. تو آج کل عام طور پہ گھروں میں تو یہی ہوتا ہے, تو اس کے لیے اور پھر آزاد ہوتے ہوئے افضل یہ کہ درود شریف پڑھے, یا قادر پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھیں کہ جو یا قادر ہر وضو دھوتے ہوئے پڑھے گا وضو میں تو اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. کڈنپ کرتے نا, جنات بھی اغوا نہیں کر سکتے. تو یہ واش روم میں وضو کریں گے تو نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے ترکیب ہو سکتی ہے. میں نے ترکیبیں کی ہیں, میں نے جہاں بھی میرا اس طرح کی ترکیب ہے نا, میں نے اندر میں بیچ میں دروازہ بنا لیا ہے. خالی یہ پلاسٹک کا پردہ لٹکا دینا جو آتا ہے رنگ والا, وہ کافی نہیں ہے, دروازہ بنانا پڑے گا یا سلائڈنگ ڈور ہو. تو یہ بھی آتے بھلے کمزور سا دروازہ ہو لیکن ہو دروازہ, صرف پلاسٹک جو ہوتا ہے پتلا سا وہ نہ ہو. تو اس طرح بھی انشاءاللہ عز و جل یہ الگ جیسے ہو جائے گا, واش روم الگ لگے, بھلے اوپر سے خلا ہو دروازوں کا, ایک قد آدم دروازہ لگا لیا جائے. یہ تیار ڈور آتے ہیں اس کے, وہ اپنے سلائڈنگ ڈور, یہ بھی لگ سکتے ہیں یا کٹنگ کر کے بھی اس طرح کے لگ سکتے ہیں سلائڈنگ ڈور. تو یہ پھر پڑھنا جو ہے نا جائز ہو جائے گا, دروازہ بند کر کے مزے سے وضو کریں پڑھیں, گنجائش ہونی چاہیے واش روم اتنا بڑا ہو. ورنہ یہ ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں میرے کو بھی کبھی جانا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں, تو وہ وضو بھی اندر کرنا ہوتا ہے, سلائڈنگ ڈور وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے, تو پھر باہر نکل کر باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی, اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, نیت بھی کر لی اور اندر آ کر وضو کر لیا. اب اس آزاد ہوتے وقت اب یہ محروم ہی ہے, کچھ پڑھ نہیں سکتے, یہ نقصان تو ہے, اب کیا کریں. کبھی کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو یہ تو پھنسنا تو پڑتا ہے. اور نل بھی عجیب سے ہوتے ہیں, بازو کا اتنا نل ہوتا ہے ہاتھ وغیرہ دھلتے نہیں ہیں, تو اس میں نل بھی یو اسٹائل کا ہو نا, یو شیپ کا, تو اس میں وضو کرنا سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. اتنا سا فیشن کا نل ہوتا ہے وہ مہنگے والا، وضو کے لیے بیکار ہوتا ہے، وہ خالی انگلیاں دھلتی ہیں، وہ بڑی دقت سے بعض اوقات ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اور لوگوں کو احساس نہیں ہے وضو کا، نمازوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح پاک ہوتے ہیں، کس طرح ناپاک رہ جاتے ہیں، کس طرح وضو ہوتا ہے. بس وہ فارمولیٹی پوری کر لیتے ہیں، وہ گیلا کر لیتے ہیں. حالانکہ کم از کم دو دو قطرے ہر جگہ سے بہنے شرط ہیں وضو کے لیے، کمپلسری ہے. اور تین تین بار ذرا دھلنا سنت ہے. یا اگر نل میں اس طرح بہ رہا ہے تو اتنی دیر تک پانی میں رہے کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ دھل جاتا ہے، تب بھی وہ تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی، تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. یہ وضو کا طریقہ نماز کے احکام میں سے پڑھ لیجئے، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اتنا بڑا ویلا بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، لیکن وضو کی جگہ نہیں بناتے. کیسے لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں. وضو کی جگہ بھی بنانی چاہیے، تو اس میں طریقہ وضو خانے کا بنانے کا بھی لکھا ہے نماز کے احکام میں، دیکھ کر اس سے بنا لیجئے.
پاپا میں نے ایک مکان دیکھا تھا، وہی بنگلہ تھا ویلا، اس میں پاپا اس نے وضو خانہ تقریباً پورا وضو خانہ بنایا، تقریباً تین سے چار وضو خانے کی اس نے سیٹیں لگائی. یعنی ایک پورشن تھا، اندر جائیں تو آپ کو وضو خانہ ملے گا، اور پھر اندر میں ایک اچھی سی جائے نماز ٹائپ کی تھی، شاید آپ کو یاد آ جائے.
اب میں نے چند جگہ پر دیکھا ہی بابا یہ بناتے ہیں، خاص کر باہر ملکوں میں
قرآن شریف وغیرہ بھی اس پر رکھے ہوئے.
مسلمان ہوتے ہیں نماز کے ذوق والے، تو گھر میں باقاعدہ، کیونکہ مسجدیں تو وہاں ہوتی نہیں ہے، وہ میلوں میل دور کوئی کوئی مسجد ہوتی ہے، یہ گھروں میں اس طرح بےچارے بناتے ہیں. اللہ ان کو برکتیں دے، یہ نماز کی جگہ بھی بناتے ہیں اور وضو خانہ بھی بناتے ہیں، وضو کا نل. مگر یہ بہت کم لوگ، بہت ہی کم لوگ بناتے ہیں، کم سے کم بناتے ہیں، اکا دکا کہہ سکتے ہیں، انہیں لاکھوں میں کوئی بناتا ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اسراف کیا ہے، اس کی تعریف، اور مزید یہ کہاں کہاں اس کا استعمال ہو رہا ہے یا اس کے کیا نقصانات ہیں.
اسراف میں صورتیں، بعض اسراف حرام ہوتے ہیں، بعض اسراف مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں. تو اسراف سے بچنا چاہیے، گناہوں بھرے اسراف کی تو سختی سے ممانعت ہے، یہ گناہ حرام ہے. جیسے کہ یہ پانی پیا، پی کر یوں پھینک دیتے ہیں نا، بلا ضرورت پھینک دیتے ہیں، عادت ہے، یہ حرام ہے، یہ پانی ضائع ہوا. اسی طرح وضو کے لیے پہلے نل کھولتے ہیں، پھر یہ آستینے چڑھاتے ہیں بعض لوگ، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ اسراف حرام ہے. یہ نل کھلا چھوڑ کر مسا کر رہے ہیں، نل سے پانی دڑ 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 گر رہا ہوتا ہے، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. ایک قطرہ بھی بلا ضرورت نہیں ضائع ہونا چاہیے. اس طرح کھانا بچا ہوا پھینک دیتے ہیں، یہ تو عام ہے، کچرا کنڈیوں میں پھینک دیتے ہیں، روٹیاں بچی ہوئی بلا ضرورت نہیں، بس نہیں خلاص کھا لیا، بچ گیا پھینک دیا، ادھوری کوئی چیز کھائی پھینک دی، تو اس طرح پھینک دیتے. ہاں کسی نے جیسے کہ پانی پیا ادھورا اور یہ پیالہ یا گلاس رکھ دیا، پھینکا نہیں ورک دیا، اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے. اب جو پھینکے گا ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ پھینکے نہیں. کھانا کتنا گراتے ہیں کھاتے ہوئے، وہ پھینک دیتے ہیں، وہ کچرے میں ڈال دیتے ہیں اس کو، الگ ایک ایک دانہ اٹھا کے کھا لینا چاہیے. اس کے تو اپنے فضائل ہے کہ جو دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کھا لے اس کی مغفرت کی بشارت ہے، اس کے بچے بے عیب پیدا ہوں گے، خوبصورت پیدا ہوں گے، فضائل ہیں اس کے دسترخوان پہ. تو ایک دانہ بھی، ایک آدھا دانہ بھی نہیں گرے. مسالہ لگا ہوا ہڈی پر ہے، وہ بھی چوس چاٹ کر، دوسرے مسالے گرم مسالے ہوتے ہیں، الائچی وغیرہ، یہ چاٹ کر چوس کر پھر ڈالنا چاہیے. تو یہ کوئی کرتا لاکھوں میں، باقی گراتے ہیں. اور خاص کر یہ عام مل کے کھاتے ہیں، اس میں زیادہ گراتے ہیں کہ میں رہ جاؤں گا، کہیں بھوکا رہ جاؤں گا، یہ میرا بھائی کھا جائے گا، اس کا بس چلے تو چھین کے نوالا منہ میں ڈال لے، لیکن بےچارے کا بس نہیں چلتا، تو پھر یہ جلدی جلدی آدھا گراتا ہے آدھا کھاتا ہے. پھر اٹھا کر کھاتا ہے جو تھوڑا بہت سمجھدار ہے، تو اٹھا کر الٹے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا ہے، تو یہ بھی سنت چھٹی، الٹے ہاتھ سے منہ میں رکھنا. تو الٹے ہاتھ سے اٹھایا بھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پھر منہ میں رکھنا چاہیے. تو اسراف میں جہاں مالی نقصان ہوتا ہے تو یہ تو حرام ہوتا ہے کہ مال ضائع کرنا حرام ہے. چائے بچا کر رکھ دیں گے, ٹھنڈی بوتل پیئیں گے تو کچھ نہ کچھ بچا دیتے ہیں. تو اب یہ کہ بچا کر جو بوتل میں چھوڑی, یہ گناہ اس کو نہیں کہوں گا میں. پھینکنا یعنی اس کو ضائع کرنا, اس طرح کی ترکیب کی کہ اب اس کو ضائع کر دیا, پھینک دیا. یہ تو بکری میں گوشت جتنا ضائع کرتے ہیں نا تو بس سارے سال میں نہیں کرتے, اتنا ضائع کرتے ہیں. کھانے والے شادیوں میں بہت ضائع کرتے ہیں. یہ ایک ہڈی بوٹی والی اٹھائی, تھوڑی بوٹی نوچی پھینک دی, تھوڑا یہ نوچا پھینک دیا, آدھا کھایا آدھا گرایا پھینکا چھوڑا چلے گئے. یعنی کسی کی دعوت میں شادیوں میں جاتے ہیں تو شاید گناہوں کے بغیر واپس کوئی اللہ کا ولی نیک بندہ ولی اللہ نکلتا ہوگا, باقی تو اتنے اس میں گناہ کرتے ہیں پھینکنے کا, خاص کر کے جس کی انتہا نہیں. ہرس اور یہ تو الگ, لوٹا لوٹ جو کرنا اور ہرس کے ساتھ بغیر چبائے نگلتے چلا جانا اور پیٹ کا ستیہ ناس کر دینا, یہ تو عام ہے. تو جہاں بھی جائیں دعوت میں بھی جائیں تو سنبھل سنبھل کر سنت کے مطابق کھانا چاہیے, اسراف سے بچ کر کھانا چاہیے, اسراف نہیں ہونا چاہیے.
اسراف کی جو بابا تعریف یاد آتی ہے, غیر حق میں خرچ کرنا یہ اسراف.
جی جی جی, غیر حق میں خرچ کرنا صحیح ہے. پھر اس کی صورت ہے حرام,
اعلیٰ حضرت نے شاید اسی تعریف کو باقی رکھا ہے, غیر حق میں خرچ,
غیر حق میں خرچ کرنا اسراف. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
ایک بزرگ ہیں ابن ابی دنیا, سوال یہ آیا کہ بزرگ تو تاریخ و دنیا ہوتے ہیں تو ان کا نام ابن ابی دنیا کیوں ہے؟
ان کا پورا نام جو ہے نا امام عبداللہ بن محمد ابو بکر بن ابی دنیا, یعنی ان کا نام عبداللہ, ان کے والد کا نام محمد, ان کے دادا کا نام ابو بکر اور پردادا کا نام ابی دنیا. وہ چوتھی پشت پہ جا کر جو دادا ہوتے تھے ان کا نام ابی دنیا تھا, لیکن وہی کہ وہ دنیا میں تو ہم سبھی ہیں, یہ بہت پرانے بزرگ.
اچھا, ان کی تقریباً جو روایتیں کہتے ہیں یہ تقریباً تاریخ و دنیا والی ہیں, یہ زہد والی ان کی روایتیں, قبر و آخرت, زہد, تقوی, اسی پر ان کا ایک مزاج مبارک غالباً غالب رہا ان پر.
نہیں تو دنیا کیا ہر صورت میں بری ہے؟ آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں؟ جنت سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟
دنیا میں ہوں.
تو آپ دنیا والے ہوئے نا, تو آپ بھی دنیا کے مانا ہے دنیا والا, تو اس میں کیا مطلب برائی ہے؟ یہاں تو جس کو دیکھو وہ عالم ہوتا ہے, عالم نام رکھتے ہیں, کیا کیا نام عالم کے ساتھ پھر کچھ اور بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. تو ہر صورت میں دنیا بری نہیں ہے, دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. باقی ماں باپ کی خدمت یہ بھی, یہ وہ دنیا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں رہ کر ماں باپ کی خدمت یہ آخرت کی سعادت ہے. اولاد کی نیک تربیت یہ بھی کوئی مضمون دنیا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. باطنی بیماریوں کی معلومات جو کتاب مقتدۃ المدینہ کی, اس میں دنیا کی محبت, دنیا کی تعریف اور کون سی دنیا اچھی ہے بری ہے, ان تمام کی وضاحت اس کتاب میں الحمدللہ کر دی گئی ہے. تو اس کو وہاں سے دیکھ لیں مقتدۃ المدینہ سے. یہ کتاب تو ہر اسلامی بھائی کے پاس ہونی چاہیے, باطنی بیماریوں کی معلومات
اور نیکی کی دعوت میں بھی دنیا کے تعلق سے تعریف وغیرہ سب ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا کہ ماں اپنے بیٹے کو مدنی ماحول یعنی نماز اور نیکی کے کاموں میں کیسے لائے؟
خود نیک بنے, نرمی کرے, بات بات میں چیخنا ترک کرے, پیار اس طرح دے جیسے پیار کرنے کا حق ہے. مار دھاڑ سے اور جھاڑ جھپٹ سے مدنی ماحول میں آئے گا نہیں. ماں کا دل جلے گا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا یا ایسی بدعنوانیاں کرے گا, لیکن ہر صورت میں اگر وہ جھاڑتی رہے گی نا تو بیٹے کا روب تو ختم ہو چکا ہوگا, کیسے آئے گا وہ مدنی ماحول میں؟ مدنی ماحول کی برکتیں اس کو دے, اس کو بہلاوے دے, جا بیٹا جمعہ رات کو سنتوں پر اجتماع میں جا تو جمعے کو تیری پسندیدہ ڈش پکا کے کھلاؤں گی. ایسی کوئی حکمت عملی کرے, ابو بھی اس طرح کی حکمت عملی کریں تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا وہ رجحان ہو جائے اور ترکیب میں آ جائے. مدنی قافلے پر کوئی انعام کی آفر کرے اس کو, مدنی قافلے میں ایسا کہ معلومات بھی کر لے کہ یہ سفر کیا کہ نہیں کیا انہوں نے, 3 دن آوارہ کر دی کہ چلا گیا اور مدنی قافلے میں سفر میں نے کیا کہہ دے. تو ایسے اس طرح بھائیوں سے معلومات رکھے کہ یہ واقعی مدنی قافلے میں بھی ہے یا مسجد بگاڑ پہ نکل گیا. جیسے یہاں مدنی تربیت گاہ پہ آ کر ترکیب بنا لے اور ان کو بول بھی دے اس کا خیال رکھیں وغیرہ, تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے. انشاءاللہ اس طرح ترکیب کریں گے تو مدنی ماحول میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ آ ہی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات غوثیہ, جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو 1100 جمع 100 کا مدنی چیک ملے گا جو مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا, جس میں کتابیں وغیرہ لی جا سکیں گی. اس میں یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے بھی نہیں, کوئی بتا دے تو بھی جواب نہیں دے سکتے, کسی سے پوچھ کر بھی جواب نہیں دے سکتے, کوئی اشارے میں بھی نہ بتائے, گنگنا کر بھی نہ بتائے, ورنہ آپ دیکھیں مجرم ہوں گے اور وہ چیک آپ کا حق نہیں بنے گا. بلکہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک واہ واہ ہوتی ہے, نام ہوتی ہے, سب یہ جھوٹ بولنے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ واہ یار بڑا جانتا ہے, الگ آپ نہیں جانتے تو نکال کے یا کسی سے سن کر بتا دیا. تو امتحان میں بھی نقالی جرم ہے, تو اپنی عقل سے جواب دینا ہے. یہ بتائیے غوث پاک کے پیر صاحب کا نام کیا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد دلشاد اتاری باپا, جیلانی ڈویژن سے, میروی کابینات باپا, راول پنڈی شہر سے باپا.
جی آئین.
میرے والدین اور میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے گا باپا.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما.
حضرت علامہ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
نام تو نہیں ہوا یار, یہ علامہ پنجابی سب کو علامہ ہی بولتے.
حضرت
طلبا کو علامہ بولتے ہوں گے, وہاں علامہ کو ان دنوں تو یہ اصطلاح نہیں ہوتی تھی غوث پاک کے دور میں. علامہ گالی نہیں ہے لیکن یہ عادت ہے آپ لوگوں کی, سب کو علامہ بولتے ہیں. جس کو الف کا با آتا نہیں, نماز کے فرض اس کو پتا نہیں, علامہ صاحب کھڑا کھڑی ذرا وہ زوردار بولتا ہو تو علامہ.
حضرت ابو محمد سعید مخزومی رضی اللہ تعالی.
نام نہیں بتایا آپ نے, محمد تو آگے آپ نے ابھی ایڈیشن کر دیا, گھبرا کے لگتا ہے. کنیت اور نام میں فرق ہوتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سلیم اتاری, جامعۃ المدینہ, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, درجہ دورہ حدیث شریف. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
جواب درست ہے. شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ ابو سعید آپ کی کنیت ہے, مبارک یہ آپ کا اسم گرامی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب بتائیے یہ کون بتائے گا یار, یہ پیچھے شخصیات سے پوچھ لیتے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے بھائی بہن تھے, ان کے نام بتائیے. یہ شخصیات ہمارا جواب دیں, شخصیات پاور فل ہوتی ہیں اکثر, گئے سب کام سے. 11ویں شریف میں غوث پاک کی سیرت کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہوتا تو تازہ ہو جاتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ کیجئے, واو مت کھا جائیے سنت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وا کو واضح کیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کی عادت بنانی پڑے گی, تو خدا جانے آپس میں تو کس طرح سلام کرتے ہوں گے.
رک جائے نا باپا یہاں پر مدنی تربیتی کورس کر کے
رک جائے اور رٹیں خوب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ اسلام آباد سے آئے باپا؟ سنا اسلام آباد پی نے یہاں ہوا. واکینڈ میں بہت سمجھدار ہے, پڑھے لکھے لوگ.
جبھی تو اس کی حالت یہ ہے, اس وقت کے پیر صاحب کا نام بھی نہیں.
مدنی مذاکرہ نہیں دیکھتے رہے, کتابیں نہیں پڑھتے, مگر سنا یہ
کہ ادھر ادھر گھومتے ہوں گے.
رکن شورا یا اظہر
یہ ہوں گے کہ نکل
باپا, یہ اپنے سمندر کے پاس ہی آئے.
فیضان مدینہ ان کا سمندر ہے, فیضان مدینہ ضرور ان کا سمندر ہے, لیکن ان کا جو قدردان ہو. باقی ادھر ادھر ہی تو کلفٹن اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتے ہیں, یہ پنجاب والے جاتے ہیں نا.
انشاءاللہ عزوجل پورے جدول کے مطابق فیضان مدینہ میں ہی وقت گزارے
انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
باپا غوث پاک کے ایک بھائی تھے جن کا نام عبداللہ تھا, اور بہن ایک تھی لیکن ان کا نام کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی کا نام پتا, عبداللہ تھا ان کے بھائی کا نام.
جواب درست ہے, ان کی کنیت ابو احمد تھی, سید ابو احمد عبداللہ, اور غوث پاک کی کوئی بہن منقول نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بتا سکتا ہے کوئی؟ چلو یہ سب کے لیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا حج کب اور کتنی عمر میں کیا؟ نے جھوٹ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے اگر معلوم نہیں, اور خاما کا اس لیے اٹھایا کہ اپنی کابینات کی وہ زڑا یوں واہ واہ ہو جائے گی تو میں باپا ہوں. ایسے واہ واہ نہیں ہوتی, واہ واہ مدنی کام سے ہوتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الوحید اتاری مہروی کی بینات. باپا حضور غوث پاک کی اس وقت عمر 38 ایئر تھی, 38 سال, سن ہجری 509. یہ میں نے باپا آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھا تھا تو اس پہ الحمدللہ یہ پایا تھا. میں نے
جواب درست ہے, یہ میری کابینات کی لاج رکھ لی ہے کہ نہیں بھائی؟ مدنی مذاکرہ سنا اور ماشاءاللہ یاد بھی کر لیا ہوگا نا. آپ کو یار وہ کچھ آؤ نا مدری ہولیا کی طرف, اور امام ابھی سارا دن لگتا نہیں ہے باندھتے ہو.
پاپا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کرم کر دیں, آج آپ کے ہاتھوں سے باندھوں گا ان شاء اللہ.
آپ خود ہی باندھ لیں, امام شریف زلفے بھی خود ہی رکھ لیں, میں کھینچ کے نکالوں گا نہیں, آپ ہی رکھ لیں, اور سفید لباس بھی پہن لیں ان شاء اللہ. تیار ملتا سفید لباس دکانوں پر یا فیضان مدینہ کے باہر. تو مدنی ہولیا میں آ جائیں, 12 ماہ 25 ماہ 11 جمع 1 ماہ جو دینا چاہیں وہ بھی دے دیں.
دبئی میں ہوتا ہوں عرب امارات میں, تو ادھر الحمدللہ قافلے کے جدول چلتا رہتا میرا.
مدنی قافلہ؟
جی مدنی قافلہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنہوں نے درست جوابات دیے ان کو مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. 1100 جمع 100 1200 روپے کی خریداری مکتبۃ المدینہ سے کر سکیں گے. مکتبۃ المدینہ میں جو کوپن ہوگا وہ رکھ لیں گے, اور انشاءاللہ یہ چیک بھی جو ہے وہ ان کے لیے یادگار کے طور پر ان کو واپس بھی مل سکتا ہے. اللہ عز و جل کا نام بھی لکھا ہے, مدنی مذاکرے کی بھی یادیں ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
مسجد کو 10 منٹ پہلے کھولنا اور بند کر دینا, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
اول تو مسجد کو بند کرنا منع ہے, لیکن یہ کہ اگر حفاظت کے لیے کہ چوری ہو جائے گی یا کتے بلے گھس کر گندگیاں کریں گے, کوئی اس کی ضرورت ہے تو نمازوں کے علاوہ بند رکھ سکتے ہیں. 10 منٹ کی کوئی قید نہیں ہے اس میں, حسب ضرورت بند رکھے, حسب ضرورت کھول دے, یہ ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سارے والا ڈاکٹر سے بات کروں, سوال یہ پوچھنا تھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے تو سن سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 665 مسئلہ نمبر 13, یہ غور سے سنیے. جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوا سنت فجر کے, کہ اگر یہ جانے یعنی یہ نہیں پڑھی سنت اور یہ سمجھتا جانتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدے ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد یعنی مسجد کے باہر کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصے میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصے میں پڑھے، باہر کے حصے میں ہو نہ جماعت باہر کے حصے میں ہو تو اندر، اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہو تو ستون یا پیڑ کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے، اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ برا ہے. آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے. اور اگر ہنوز یعنی ابھی تک جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے، خواہ کوئی سنت ہو، مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑے کہ اس کے سبب صف قطع ہو، ٹوٹے، صف کٹے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو
صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر یہ گمان ہو کہ سنتیں پڑھے گا اور جماعت چلی جائے گی تو
پھر جماعت میں شریک ہو جائے. اب سنتیں تو نہیں پڑھ سکتا، اشراق کا وقت شروع ہونے سے لے کر نصف النہار شرعی کے درمیان اگر پڑھتا ہے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا، پڑھ لے، مگر اب وہ سنت نہ رہی، وہ سنت جو نکل گئی وہ نکل گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کے بارے میں ایک سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس مقام پہ رکی تھی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
یہ میرے بھی کابینہ والے دیں گے اس کا جواب. بھئی یہ تو آسان ہے یار، عوام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد مجتبٰ سید،
یہ بتا دیں گے بھائی، طالب علم ہے یونیورسٹی کے؟
جی یونیورسٹی کوہ جودی پر.
جواب درست ہے.
ان کو انشاء اللہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب منہاج العابدین پیش کی جائے گی انشاء اللہ.
کیا بات ہے، مدینے کی کب تک پڑھ لیں گے یہ بھی اگر بتانا چاہیں تو اجازت ہے.
63 دن میں یہ کتاب پڑھ لیں گے
انشاءاللہ عز و جل. 63 دن تو بہت ہیں، کتاب چھٹی ہے. ٹھیک ہے، چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے باپا جان، شیخین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تيري الشفا الحكومة تيري الشفا الحكومة تيري فرش فالحكومة تشغل شاهي زمانا مدني مدينة والي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واسطة غوث البراء حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی
میرے دل کرو پریشان
غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی
میرے غوث پیا سرکار میرے غوث پیا سرکار کر دو میرا بیڑا پار
کر دو میرا بیڑا پار غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی
میری دل کرو پریشان
غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ